छोड़ें, मजलिस में आकर मिलकर बैठ जाएं। पीछे वाले जो पीछे बैठे हैं, माइक इसलिए नहीं लगाया ताकि आप दूर बैठ कर बात सुने। माइक तो लगाया है जरूरत के लिए कि अगर पिन्ना भर जाए तो फिर दूसरे लोगों के लिए सुनने की आसानी हो जाए, नहीं कि पिंडाल में आने वालों को दूर बैठने के लिए कहा जाए। इसलिए कि दूर बैठना ये अदब के खिलाफ है। हजरत साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो हैं, ईमान की मजलिसों में इतने मिल मिलकर बैठते थे कि अगर सरों पर चादर बिछा दी जाए तो दरमियान में छोड़ नहीं पड़ते थे, और इतने सुकून के साथ अल्लाह की बात को सुनते थे अजमत के साथ कि गोया परिंदा इनके सर पर बैठा हो। परिंदा कब बैठता है? जब कोई चीज हिलती ना हो। तो गोया सुकून के साथ, वकार के साथ अल्लाह की बात को सुनते थे और मजलिस में बैठ कर बैठ सुनते थे। अल्लाह की रहमत जो है वो मजलिस पर आती है, अहले मजलिस पर, पिंडाल पर नहीं आती। कि जितना बड़ा पिंडाल उस पर रहमतें नहीं, उस पिंडाल में जो लोग मजलिस में बैठे होंगे और मजलिस बनाकर बैठे होंगे तो ईमान की मजलिसों पर अल्लाह की रहमत आती है। भाई इसलिए कोई अभी से बैठना शुरू किया, इसको बिठाओ, इसको पकड़ो ना, कहाँ जा रहा है? आ जाओ, माशाल्लाह समझदार लोग हैं, आ जाओ, अपनी जगह से उठो, अपने बिस्तरे को छोड़ो। जैसे आपने घर छोड़कर आप यहाँ हैं ना, तो बिस्तरे को ही छोड़ दो, इंशाल्लाह तुम्हारा बिस्तरा महफूज रहेगा, कोई ले नहीं जाएगा आपका बिस्तरा। आपको शैतान ने लेकर वहां बिठाया है, तो आप शैतान की जकड़ से निकल जाओ, आ जाओ यहाँ। माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करीब आ जाओ। जो आगे बढ़ता अल्लाह उसे आगे बढ़ाते हैं। बहुत पीछे हो गए दीन के कामों में, पीछे होते होते इतने पीछे हो गए कि अल्लाह ताला शाहरुख ने गरीब कामों के पीछे कर दिया। हाँ, इस्लाम और दीन तो इज्जत, इज्जत का रास्ता है, लेकिन इज्जत का रास्ता छोड़ा है मुसलमान ने, तो दुनिया में जिल्लत की जिंदगी आ गई इसकी जिंदगी। आ जाओ आ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें कुछ देने के लिए भेजा है इज्तिमा में, तो अपनी अपने दामन को फैलाओ मोहताज बनकर अल्लाह के सामने, तो अल्लाह देगा। जो अल्लाह की बारगाह में मोहताज बनकर आता है अल्लाह उसको देते हैं। हाँ, और जो अल्लाह की बारगाह में मोहताज नहीं बनता उसे नहीं मिलता। अबू तालिब हिदायत का मोहताज बनकर अल्लाह के नबी के पास नहीं आया तो नहीं मिली हिदायत, हालांकि अल्लाह के नबी से मोहब्बत रखता था, मोहब्बत थी, खिदमत करता था, सब कुछ करता था, लेकिन तालिब बनकर नहीं आया। बल्कि हुजूर ने कहा भी, मेरे कान में आप कलमा पढ़ती है ताकि मैं कयामत के दिन आपका सिफारिशी बन सकूं, तो नहीं पढ़ा उसने, तलब नहीं थी। इसलिए मेरे दोस्तों, इज्तिमा में आओ तो इज्तिमा में तालिब बन गवाओ, जब बुलाया जाए आ जाओ तो आ जाओ, मजलिस में आ जाओ, दूर मत बैठो, बेतलब बन के मत बैठो, और दूर बैठकर बातें मत करो। ये भी एक वजह है दूर बैठने की, कि जब चाहे जी जाए उठ के चले जाओ, बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, यहां बयान हो रहा है वो बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम आकर बैठे हैं, मजलिस में आके बैठे हैं, तो मजलिस के अदब रखकर आदमी इधर उधर बातें नहीं करता कि लोग बैठे हुए हैं, आ जाओ। और ये जो पिंडाल के अतराफ का घूम फिर रहा है वो भी आ जाओ। पिंडाल के अतराफ में तो खेत ही है सब, और कुछ नहीं है, खेत है, कोई देखने की जगह नहीं है। फिर पिंडाल के अतराफ में घूमने से क्या मतलब? समझदारी की बात नहीं है ये। आदमी समझ اللہ نے اسے عقل دی ہے، عقل کو استعمال کرے کہ میں آیا ہوں، اللہ مجھے توفیق دی ہے اجتماع میں پہنچا ہوں، تو مجھے اجتماع کے کام میں اعمال میں جڑنا ہی چاہیے، ادھر ادھر گھوم کر میرے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ تو نادان بچوں کا کام ہے. نادان بچے جو ہوتے ہیں وہ پڑھنے کے اسکول میں بھی جاتے تھے، اسکول میں کھیلتے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں. وہ نادانی ہے ان کی. ہم تو نادان نہ بنے، اللہ نے سمجھوج دے رکھی ہے، اس کو استعمال کریں. اپنے گھر سے آئے ہیں، گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تب آئے ہیں. تو اللہ کی توفیق کو کشو کو گزاری یہ ہے کہ اجتماع کے ہر عمل میں محتاج بن کر، تعریف بن کر، اور عظمت اور دھیان و توجہ کے ساتھ اللہ کی بات کو سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں. دین تو عمل کا نام ہے، باتوں کا نام نہیں ہے. دین تو پورا عمل ہے، آداب ہیں زندگی کے، جس کو زندگی میں لانے کا مطالبہ ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ دعا تک ہر عمل میں پابندی سے جڑیں گے، اور آخر تک بیٹھ کر بات کو سنیں گے، اور جو تقاضے ہمارے پاس آئے ہیں ان تقاضوں کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچ کر، اللہ سے توفیق مانگ کر اپنے بارے میں ہم سوچیں گے کہ اللہ کے دین کے لیے جو کچھ قربانی دینے کے مطالبے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ان تقاضوں کو ہم اپنی ذات سے پورا کریں گے. مجمع جوڑنے والی جماعت بنائی ہے؟ اگر مجمع جوڑنے والی جماعت بنائی ہو تو مجمع جوڑنے والی جماعت کا اس وقت کام یہ ہے کہ جو مجمع باہر گھومتا ہے پھرتا ہے ان کی خوشامد کر کے اجتماع میں لاؤ، اور جو مجمع دور دور بیٹھا ہے ان کی خوشامد کر کے انہیں قریب کرنے کی کوشش کرو. یہ میرے دوستو ہماری جو مجمع جوڑنے والی جماعت اس کا اس وقت کام یہ ہے. ہر بھائی کی خوشامد کرو، اس کے سامنے ہاتھ جوڑو اور اسے مجلس میں لاؤ، وہاں سے اٹھا کر کھڑا کر کے ترغیب دے کر بات سمجھا کر انہیں مجمع میں لاؤ اور مجلس میں جوڑنے کی کوشش کرو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى وهم يسترخون فيها يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو بزرگوار بھائیو, اللہ نے اس پوری کائنات کو ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. پوری دنیا کا جو نظام اللہ نے چلایا ہے, روزانہ سورج کا نکلنا, شام کو ڈوبنا اور چاند کی, میرے دوستو, نظام کو خدا نے چلایا ہے. چاند, سورج, ستارے, جمادات, نباتات, حیوانات, یہ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تمام مخلوقات کو اس کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کے لیے یہ پورا نظام ہے. اور اللہ کے نبی نے اس بات کو بتایا کہ جب دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے تو انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے, انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الدنیا خلقت لکم ما انتم خلقتم للآخرہ, کہ پوری دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا آخرت کے لیے. اس دنیا میں رہ کر تم اپنی آخرت کو بناؤ جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے. انسان دنیا میں رہنے نہیں آیا اور دنیا رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں, اور کل کوئی رہنا چاہے تو رہ بھی نہیں سکتا, کوئی نہیں رہ سکتا, ایک دن اسے موت آ جائے گی اور مرنا ہے اسے یہاں سے. دنیا میں انسان آیا ہے مرنے کے لیے اور دنیا کو اتنے اس کو چھوڑنا ہے, اور انسان دنیا سے مر کر منتقل ہوگا, فنا نہیں ہے. اس انسان کو فنا نہیں ہے, یہ فنا نہیں ہوگا. ہاں, یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے کے لیے آیا ہے. ہاں, انسان ازلی تو نہیں ہے, ابدی ہے. ہاں, اللہ تعالی شان ہو میدان حشر قائم کر کے انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو خدا مٹی بنا دے گا. حیوانات اور جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں سب کو مٹی بنا دے گا. انسان کا میں دو تو حساب و کتاب ہوگا, اور انسان کے حساب و کتاب کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدی, والذی نفس محمد بیدی ما بعد الموت لیس بعد الموت دارا الا الجنۃ للنار, کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے فرق کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, کہ انسان مرے گا اور مرنے کے بعد آخرت پہ اسے دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں جانا ہوگا. ہاں, یا تو یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا
یا یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسری جگہ نہیں ہے. ما بعد الموت ادارا الا الجنۃ منا, کہ موت کے بعد تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے دو ٹھکانوں کے علاوہ, یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اور اس جنت اور جہنم کا میرے دوستو فیصلہ اس دنیا کی زندگی پر ہوگا. اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے اور اس زندگی میں اللہ رب العزت نے آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اسباب دیے ہیں. یہ جو کچھ اسباب ہمارے پاس ہیں یہ اسباب اللہ نے ہمیں دیے تاکہ ہماری آخرت بنے, ہم اسے استعمال کریں آخرت بنانے کے لیے, اپنی مرضی کے مطابق نہیں استعمال کریں. اگر آدمی اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہے, چاہے وہ زندگی ہے, جوانی ہے, طاقت ہے, قوت ہے, حکومت ہے, سلطنت ہے, ہاں مال اور پیسے اور کوڑیاں ٹھیک رہے ہیں, یہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ اپنی آخرت بنائے. دنیا بنا کے کیا کرے گا یہ؟ اگر اس نے اپنی دنیا بنائی بھی تو دنیا بنانے کے ساتھ موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ چھوٹ جائے گی دنیا, تو دنیا تو چھوڑنی ہے, اور یہ دنیا اس کے ساتھ جائے گی بھی نہیں اگر جائے گا تو. کوئی مرنے والا اپنے ساتھ دنیا کی کوئی چیز لے کے نہیں جاتا. اور آخرت میں جو چیز اس کے ساتھ جانے والی ہے وہ ایمان اور ایمانی زندگی ہے, یا بےمان اور بےمانی زندگی ہے جو اس کے ساتھ جائے گی, اور اسی پر آخرت کا فیصلہ ہوگا. جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہوگا وہ ایمان اور ایمانی زندگی یا بےمان اور بےمانی زندگی, یہ اس پر ہوگا. چاہے وہ بادشاہ ہو, مالدار ہو, غریب ہو, ہاں اور دنیا کا مالک ہو, لیکن اسے مرنا ہے, مر کر یہاں سے منتقل ہونا ہے. انسان دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھا, اس کی روح عالم ارواح میں تھی, اور اللہ نے اس انسان کو عالم ارواح میں جہاں روحیں تھیں وہاں اللہ نے اسے ایک اقرار و عہد دیا تھا. جسے کہتے ہیں عہد الستو, الستو بربکم, انسان کی روحیں اللہ اللہ کے قدرت سامنے ہے اور اللہ کی طرف سوال کیا جا رہا ہے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسان, چاہے بادشاہ ہو, رعیت ہو, مالدار ہو, غریب ہو, فقیر ہو, امیر ہو, امریکی ہو, اپنے دوست ہو اور عربی ہو, کوئی بھی ہو, سب کی روحیں وہاں جمع تھی اور سب کی روحوں نے ایک بات کہی تھی, آپ ہمارے رب ہیں. الستو بربکم قالوا بلا, سب نے ایک آواز سے کہا آپ ہمارے رب ہیں, ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے آپ ہیں. ہاں یہ الستو بربکم کا عہد اللہ نے عالم اربعہ میں لیا تھا. اب اللہ تعالی شانہ نے انسان کو دنیا میں وجود بخشا اور اس روح کے لیے ماں کے پیٹ میں جسم بنایا, تیار کیا اور انسانوں کے جسم میں اس روح کو منتقل کیا اور پھر دنیا میں ان کو پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد اب ان کو امتحان کے لیے دنیا کے اسباب دیے, اور ان اسباب میں رکھ کر اب یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اللہ کو رب مان کر زندگی گزار رہا ہے, کہ میری ضرورتیں تو وہی پوری کرتا ہے, وہیں سے ہو رہی ہے, لہذا مجھے اسی کو ماننا, اسی کی ماننا ہے, یا کوئی جو اور کوئی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا دنیا کے اسباب میں سمجھ رہا ہے, کہ اسباب سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اس کا یقین کر رہا ہے اور اللہ کی ذات کو شریک بنا رہا ہے, دوسروں کو پارٹنر بنا رہا ہے اور اسی کی رعایت کے ساتھ چل رہا ہے, دنیا کی رعایت کے ساتھ, نہ اسے سچائی, نہ ایمانداری, نہ مہربانی کی کچھ جائے کرنی ہے, بس میری دنیا میں رہے. یہ دو راستے ہیں, یہ امتحان ہے. بس مالدار کو مال دیا امتحان کے لیے کہ یہ مال میں اللہ کو رب مان کر چلتا ہے اللہ کی مان کر چلتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے چلتا ہے، یہی اپنی مان کے نشے میں آ کر خدا کے احکام کو توڑتا ہے. غریب کو غربت دی ہے اسی امتحان کے لیے کہ اپنی غربت میں اللہ کی ربوبیت پر اگر یقین کرتا ہے اور اللہ کی ربوبیت پر میرے دوستوں اس کو صبر کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کو غربت کے زمانے میں جو خدا نے اس کو حکم دیا ہے اس کو پورا کرتا ہے نہیں کرتا. اللہ نے انسانوں کو مختلف حالات کا پیدا کیا ہے اور مختلف حالات کے احکام دیے ہیں. کسی غریب کو اللہ نے زکات کا حکم نہیں دیا کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے. زکات کا حکم اللہ نے مالدار کو دیا کہ اپنے مال میں سے زکات ادا کر. جس آدمی میں سمجھ اور عقل نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، پاگل ہے، تو اللہ نے اسے کوئی حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھ، عقل سمجھ ہی نہیں اس کے پاس. چھوٹے بچے نہ سمجھے کہیں پر نماز فرض نہیں کی، 15 سال ہونے کے بعد اب سمجھ آئی ہے، سمجھ اب نماز پڑھو. بیمار کو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، لیکن بیماری کی رعایت کے ساتھ حکم دیا نماز پڑھنے کا کہ اگر تو بیمار ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو اللہ نے کہا سو کر نماز پڑھ، لیٹے لیٹے نماز پڑھ، اشارے سے نماز پڑھ. حالات بدلے ہیں تو اللہ نے انسانوں کی حالات جو انسانوں پر رات دن آتے ہیں ان حالات کے مقابلے میں اللہ نے احکام دیے ہیں کہ اس حال میں خدا کے اس حکم کو تو پورا کر، اگر تو یہ حکم پورا کر دے گا تو نے اپنے رب کے ساتھ سچائی کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے اقرار کر کے آیا ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، یعنی ہم آپ کی مان کر چلیں گے. کلمے میں یہی اقرار ہے، کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اقرار ہے، ایمان کا اقرار کرتا ہے، اس میں یہی اقرار کرتا ہے کہ آج سے تو میرا رب ہے اور میں آج سے تیری بات کو مانوں گا. جس میں کلمہ پڑھا اس کلمے پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا اقرار کیا کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے، میں تیری عبادت کروں گا اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تیری عبادت کروں گا. یہ اقرار انسان کا، اب اسی اقرار کے بارے میں قیامت کے دن اس کا سوال جواب ہے کہ تم دنیا میں یا آج ارسطوں میں تم نے جو اقرار کیا تھا اس اقرار کی پابندی کے ساتھ زندگی گزار کر آئے ہو. ہر ایک سے سوال ہے. اسی لیے میرے دوستو حدیث میں آتا ہے لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن اربع، یا اور ایک روایت حتى يسأل خمس، کہ آدم کے بیٹے کے قدم میدان حشر سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک 5 سوال کا معقول جواب انسان نہ دے دے. اور میدان حشر کیا ہے؟ کہ میدان حشر ایک ایسا 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 میدان ہے جہاں انسان مادرزاد اندھے، مادرزاد میرے دوستوں ننگے میرے دوستوں کھڑے ہوں گے، اور یہ سورج جو آج لاکھوں میلوں دور ہے وہ انسان کے سر کے قریب 1 میل، علماء لکھا میل کے معنی 1 میل جو مسافت کا ہے، یا میل آنکھوں میں سرما ڈالنے کی جو سلی ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں، کہ یہ سورج انسانوں کے اتنے قریب ہوگا، اور جب اتنے قریب ہوگا تو انسان میدان حشر میں سورج کی گرمی سے اور اپنے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر یہ اپنے اس پسینے میں ڈوبا ہوگا. میرے دوستو کوئی ناف تک، کوئی گلے تک، کوئی پورا کا پورا میرے دوست اندر میرے دوست ڈوبا ہوا ہوگا اور سورج کی گرمی سے پریشان ہوگا، اور اتنا پریشان ہوگا کہ انسان چیخ اٹھے گا یا اللہ جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دے،
لیکن اس میدان حشر کے عذاب سے ہمیں نجات دے دے گا. اس میدان حشر میں انسان کے قدم ہٹیں گے نہیں جب تک یہ پانچ سوال کا جواب نہ دے. ان عمری فی ما افنا, اللہ کی طرف سوال ہوگا میں نے تمہیں زندگی دی تھی اس زندگی کو تم نے کہاں ختم کیا. ان عمری فی ما افنا وان شبابہ فی ما ابلا, کہ میں نے اس عمر میں تجھے جوانی کی طاقت دی تھی اور جوانی کا ایک دور ایک زمانے کے اوپر آیا تھا, اس جوانی کو کہاں لگایا تم نے. ہاں جوانی میں اللہ کے احکام ہے, نماز عبادت کے روزے کے زکات کے. جو آدمی پندرہ سال کا ہو گیا اور پندرہ سال کی عمر میں اگر اس کے پاس مال ہے, اتنا مال ہے جس سے ساڑھے باون تولہ چاندی آ سکتی ہے, آج کے دور میں وہ میرے دوستوں جتنے بھی پیسے ہوتے ہوں آپ گن لیجئے, اتنا پیسے اس کے پاس ہے, اس کے اپنے ہیں, بالغ ہے وہ. علماء سے پوچھئے کہ اب اس مال میں اس کو کیا کرنا چاہیے, کیا اللہ کا حکم ہے, اسے زکات دینی پڑے گی, اس کا زکات اس پر واجب ہو رہی ہے. جی ہاں جوان ہے, جوانی میں شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد اب اس کی بیوی کے بارے میں اس پر احکام ہے کہ تیری بیوی کو رکھنے کے لیے مکان تیرے پر اس کا حق ہے, اس کا لباس دینا تیرے پر حق ہے, اسے کھانا کھلانا تیرے پر حق ہے. حقوق آ رہے ہیں, خدا کے احکام آ رہے ہیں. اور آدمی پر اس کی بے دوستوں جتنی طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے اپنی بیوی بچوں کا نفقہ ہے. یہ نہیں ہے یہ فائیو اسٹار میں کھانا کھاتا رہے اور انہیں میرے دوستوں دال روٹی کھلاتا رہے, یہ نہیں ہے. جواب دینا ہوگا اس کو. جوانی میں اس کو احکام ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر, کسی عورت پر بد نگاہی مت کر. جوانی پر میں دوست احکام اس پر, ہاں اللہ کی عبادت کر, اللہ نے طاقت دی ہے قوت دی ہے تو یہ اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی طاقت کے لیے دی ہے. نافرمانی نہیں دی کہ جوانی کے نشے میں آ کر تو خدا کا نافرمان بن جا, اس لیے نہیں ہے. جوانی اس لیے نہیں تاکہ دنیا میں گھومتا پھرے, جوانی تو اسے تاکہ اللہ کی عبادت کرے, تو اللہ کی اطاعت, اللہ کی عبادت, اللہ کی مخلوق پر کی خدمت جو اللہ نے جسے تجھے حکم دیے ہیں اس کو پورا کر. گھومنے پھرنے کی جوانی نہیں ہے. شبابی فی معاملہ, کہ جوانی کو کہاں لگایا تم نے. جوانی دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, جوانی تو اللہ کا بندہ بننے کی محنت کا زمانہ ہے. جوانی میں تو ڈاکٹر بنتا ہے, جوانی میں انجینئر بنتا ہے, جوانی میں تو کرکٹر بنتا ہے, جو کچھ بنتا ہے. جوانی میں اللہ کا بندہ بننے کی محنت کر کے میں اللہ کا بندہ بن کے جوانی میں گزاروں. آج اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو وہ جوان بہت پیارا لگتا ہے جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ اسے خوش ہوتے ہیں, اور خوش ہو کر اللہ قیامت کے دن ایسے جوانوں کو جنہوں نے اپنی جوانی کا زمانہ اللہ کی اطاعت میں, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں, مخلوق خدا کی خدمت میں, ماں باپ کی خدمت کرنے میں, ماں باپ کو خوش رکھنے میں, اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کرنے میں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں جن جوانوں نے اپنی جوانی لگائی ہوگی اللہ خوش ہوگا قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. جوانی اس لیے ہے, جوانی اللہ کا بندہ بننا. 24 گھنٹے کی زندگی جس اللہ نے مجھے وجود بخشا ہے, آنکھیں دیے ہیں, ہاتھ دیے ہیں, پیر دیے ہیں, طاقت و قوت دی ہے, اس اللہ کا مجھ پر کیا حکم ہے, میں کیا دیکھوں کیا نہ دیکھوں, کیا اپنے ہاتھوں کو کہاں استعمال کروں کہاں استعمال نہ کروں, اپنے پیروں سے کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں. یہ تمام احکام اللہ کے ہیں, جوانی میں خدا کے ان احکام کو سیکھنا سمجھنا اور اپنی زندگی کو اس کے تابع کر کے زندگی گزارنا, اس لیے جوانی ہے. جوانی اس لیے ہے تاکہ جوان اپنی جوانی کی قوت کو, اللہ کا کلمہ دنیا میں روشن ہو, خدا کی مخلوق اپنی جہالت سے نکل کر اور خدا کی نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور زندگی کی طرف آئے, اس کی محنت کے لیے جوانی ہے. کھیلنے کود کے لیے, کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ہے جوانی, جوانی کی طرف کے لیے. قیامت کے اللہ پوچھے گا جوانی کہاں لگا کر آئے. حالانکہ زندگی میں بچپنا بھی آ گیا, جوانی بھی آ گئی, بڑھاپا بھی آ گیا, لیکن جوانی کا زمانہ کرم زمانہ ہے. اسی میں آدمی بنتا ہے جو کچھ بننا چاہے, چور بنے گا جوانی بنے گا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, جوانی میں بنے گا. شاہوکار جوانی میں بنے گا, عالم جوانی میں بنے گا, حافظ جوانی میں بنے گا. اللہ کی اطاعت و زندگی بھی اپنی جوانی میں بھی آدمی اختیار کرے گا. جوانی اس لیے ہے, جوانی بننے کا زمانہ ہے اور جوانی بگڑنے کا بھی زمانہ ہے. جوانی کے زمانے میں آدمی اگر بندہ چاہے تو میرے دوستو اللہ کا نیک بندہ, اور دنیا میں میرے دوستو اپنے ماں باپ اور اپنے خاندانوں کے نام کو روشن کرنے والا بن سکتا ہو. ہاں, تو دوسرا سوال یہ ہے, ان شبابی فی ما ابلا, جوانی کو کہاں ختم کیا تم نے. تیسرا سوال ہوگا, وان مالی من این اکتسبہ, اور ہر مالکار سے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کیسے کمایا, حلال طریقے سے حرام طریقے سے کما کے جمع کیا. ہاں, اللہ کو مالدار بننا پسند نہیں ہے, اللہ کو ایماندار بننا پسند ہے. پہلے ایماندار بن, پھر مالدار بننے کی کوشش کر, یعنی اپنے مال کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر کمانے کی فکر کر. مال کے بارے میں سوال کیا جائے, کیسے کمایا مال. اور چوتھا سوال یہ ہوگا, من انفقتہ ہو, اس مال کو کہاں خرچ کیا تم نے. انسان مال کے خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہے, جہاں چاہے کر لے. اللہ نے قرآن پاک میں مال کے خرچ کرنے کی جگہ بتائی کہ مال کہاں خرچ کرو گے. زکات, زکات کو یہ میرے دوستو آخری ہے کہ تو اگر اللہ کے دیے مال کو نہیں خرچ کرتا تو تیرے دیور 40واں حصہ اللہ نے زکات فرض کی ہے, اس کو تو کسی حال میں خرچ کرنا ہے. مال میں زکات کا حکم دیا اللہ نے, اور زکات کے حکم کے علاوہ اللہ نے قرآن پاک میں اور جگہ خرچ کرنے کی بتائی. ہاں, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. سات جگہ دوسری, کہ جو مالدار جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ زکات دینے کے علاوہ اپنے رشتہ داروں, جو ضرورت مند ہے رشتہ داروں پر خرچ کرے, یتیموں پر خرچ کرے, مساکین پر خرچ کرے. وہ آتے ہیں قربا لحبی, ہاں, ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل, مسافر لوگ تمہارے محلوں میں, تمہارے گھروں پر. تم دیکھ رہے ہو کہ جب بھی آدمی ہیں, مسافر آدمی ہیں, اس کی ضرورت کو ضرورت مند ہے تو اس کو خرچ کرو. ہاں, وفر رقاب, اور غلاموں کو آزاد کرنے میں لگاؤ کہ غلامی میں ہے, اب اس کا مال مجھے اللہ نے دیا ہے, اسے غلامی سے آزاد کرو. آج کل غلامی نہیں ہے, تو آج ایسے لوگ, ایسے مسلمان جو بیچارے قرض میں ڈوب گئے اور قرضوں میں سے نکلنے کا کوئی ان کے پاس وقت نہیں, حال نہیں ہے. ابھی نے قرض میں ڈوبے کو نکالنا
یہ مالداروں کی ذمہ ہے. وسائلین اور فرقاب, تمہارے پاس جو لوگ اپنی ضرورتیں لے کر آئے ان کی ضرورتوں کو پوری کرو. ہاں واقعہ مسئلہ کا واقعہ, یا پھر بات زکا پھر مستقل حکم ہے. اس کے معنی یہ ہے یہ اگلے جو جتنے پہلے تو خرچ کرنے کی جگہ بتا رہا ہے قرآن وہ زکات کے علاوہ ہے.
میں تو ڈالر دیتا ہوں تو کون سا احسان کرتا ہے زکات دیتا ہے تو اللہ نے تو یہ مال دیا ہے اس مال کی 40% تو دے رہا ہے. ان چالیس حصے تو تیرے پاس ہیں. پھر اس مال میں اوروں کا حقوق کہاں سے ہیں؟ آج کا بیٹا سے نکما انسان یوں پوچھتا ہے ماں باپ کو زکات دے سکتا ہے؟ پاگل کے بچے جس ماں نے اپنے خون کو دودھ بنا کر تجھے پلایا انہیں زکات دینے کی بات کر رہا ہے. تیرا مال کس کام کا ہے؟ ماں باپ کو زکات دینے کی بات کر رہا ہے, بھائی بہنوں کو زکات دینے کے بارے میں پوچھ رہا ہے. چاہے بھائی بہنوں کو زکات دینے کا اجازت تو ہے لیکن بہت سے زکات دینے کے بعد تیرے پاس بہت مال ہے, کہاں لگائے گا اس کو؟ پوچھا جائے گا مال کو کہاں لگایا تو نے. ہاں آج اپنا مال فائیو اسٹار ہوٹل میں جا کے خرچ کرنے کی مزے تو آ رہے ہیں, جب جواب دینے کا وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. ہاں مال اللہ اسے نہیں دیا ہے, مال کو ضرورت کے لیے ہے. جو تیری ضرورت کھانے پینے کی تیری ضرورت ہے, لباس پہننا تیری ضرورت ہے, مکان تیری ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی کی پانچ ضرورتیں ہیں, رہنے کے لیے مکان, پہننے کے لباس, کھانے کے لیے کھانا, اپنی ضرورت اور خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی, اور اپنے کام کے لیے اپنی سواری. یہ پانچ حاجتیں انسان کی ہیں, کھانا پینا, لباس, مکان, بیوی اور سواری. اور نکاح اور شادی کے بارے میں نبی کا طریقہ یہ ہے, اور نبی نے یہ فرمایا ہے اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ, وہ نکاح اللہ کو بہت پسند ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو. اللہ کو نکاح پسند ہے, اس میں برکت ہوگی. اس لیے ایسا نہیں ہے ایک موقع ہے تو اس پہ خرچ نہیں کے تو کب کہاں کریں گے, وہ پتہ چلے گا موت کے بعد. یعنی کیا لگا بتا, اپنی ماتا ہی دکھانے کے لیے بہت جگہ ہیں. غریبوں کے مکان بنا دے, غریبوں کے بچوں کی نکاح کرا دے, غریبوں کے کام آ, اپنی ماتا ہی دکھانے کے میدان ہے. یہ تھوڑے میدان ہے کہ تیرے بچوں کی شادیوں میں تو 2000 کی کیا کہتے ہیں ڈش کھلا اور لاکھوں روپے اس نکاح میں خرچ کر کے اپنے بچوں کی شادیوں کی جاؤ جرائم کا اس لیے تھوڑا ہے. ہاں اللہ کے پیارے نبی اگر چاہتے ہیں نا تو اللہ سے دعا کر کے اپنے بچوں کے اپنی بچیوں کے لیے شیش محل بنا سکتے تھے. اللہ کے نبی نے شیش محل نہیں بنوائے. اللہ کے نبی کی چار بیٹیاں, چاروں بیٹی کی آپ نے شادیاں کی ہیں, نکاح کیے ہیں. ندی کسی کے بھائی نمونہ ہے کیا آپ کرتے؟ اپنی بیٹی فاطمہ کی نکاح کیا اور نکاح کر کے خود جا کر اس کے گھر چھوڑا ہے, خود جا کر چھوڑ کر آئے. اور جہیز میں جو اپنے پاس تھا دے دیا, اسے بھائی میری بیٹی کو گھر میں آ کر پیسنے کے لیے چکی کی ضرورت ہو چکی دے دی آپ نے, اور جو ضرورت کی کچھ چیزیں وہ دے دی, ہو گیا. کوئی جہاز لگا کے 1500 لوگ لے کے تھوڑے گئے تھے گھر. یہ نبی کی زندگی ہے. دونوں جہان کے سردار جس نبی کے صدقے میں دنیا کو خدا نے وجود دیا ہے. مال اس لیے نہیں ہے, مال تو اللہ نے دیا ہے کہ وہ تو اللہ کے نام پر خدا کے مخلوق پر خرچ کر. اس لیے اللہ کو سخی بہت پسند ہے, سخی بہت پسند ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سخاوت کا درخت جنت میں ہے, سخاوت کا درخت جنت میں ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں. جو بندہ اللہ کا بندہ اللہ کے نام پر خدا کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے, سخاوت کرتا ہے, گویا اس نے اس درخت کی شاخ کو پکڑا اور جنت میں پہنچے گا. فضول خرچ اللہ کو پسند نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو فضول خرچوں سے محبت نہیں ہوتی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, ہاں جو فضول خرچی میں اور خدا کی نافرمانی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہ تو شیطان کے بھائی ہیں. مال خرچ کرنے کے ایک تو خرچ ضرورت سے زائد, جس جہاں 5 روپے خرچ کرنے چاہیے وہاں 6 روپے سے خرچ ضرورت میں خرچ کیے ہیں, لیکن 5 کی جگہ 6 خرچ کیے تو 1 روپیہ فضول خرچی ہے. ایک میرے دوستو بغیر ضرورت کے خرچ کرنا, بغیر ضرورت میں خرچ کرنا یہ تبذیر, یہ تبذیر بغیر ضرورت کا کیا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ایک میرے بھائیوں اللہ کی نافرمانی گناہوں کے کام میں خرچ کرنا یہ تر مترفین تاسے ہے, اللہ کو ناپسند ہے. ہاں نہ اسراف ہو نہ تبذیر ہو نہ میرے دو طرف ہو, حرام کاموں میں خرچ کرنا. جیسے آج ہمارے ہاں ہماری شادیوں میں ہاں ناچنے میں گانوں میں اور جتنے مال پیسے خرچ ہو رہے ہیں یہ میرے دوستو تمام کے تمام میرے دوستو حرام کاموں خرچ ہو رہے ہیں, اللہ کو ناپسند ہے. اور دیکھو اللہ کو ناراض کرنے کے کاموں میں مال لگانے پر خدا فوراً نہیں پکڑے گا, اللہ ڈھیل دیتا ہے. ہاں اور پھر جب میرے دوستو اللہ کے یہاں وہ وقت آ جاتا ہے اس کی پکڑ کا تو پھر اللہ کے یہاں سے اس کی پکڑ ہوتی ہے. اور اچانک ہوتی ہے. ہاں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فلما نسو ما ذکروا به, جب یہ لوگ انہیں جس بات کی نصیحت کی جاتی تھی اس کو بھلا دیتے ہیں اور وہ چھوڑ کر, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے انسانوں کے لیے ہم دنیا کی چیزوں کے دروازے اور کھولتے ہیں. لوڑ لو گناہوں کے ساتھ دنیا اللہ زیادہ بیٹا اور لے اور لے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم ہر چیز کے دروازے ان نافرمانوں کے لیے کھول دیتے ہیں. ہاں نافرمانی کرنے کے ساتھ دنیا آ رہی ہے, یہ اللہ کا فضل نہیں ہے, یہ اللہ ناراضگی کے ساتھ دے رہا ہے اور ڈھیل کے ساتھ دے رہا ہے. اگر تو نے اس پر توبہ نہیں کی اور اپنے آپ کو باز لانے کی کوشش نہیں کی تو وقت پر تیری اچانک پکڑ کی جائے گی. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء, جب انہوں نے نبی کی تعلیمات کو بھلایا, اللہ کے نبی نے جو فرمان فرمائے تھے اسے بھلا کر اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اپنے مال کو لگانا شروع کیا, تو اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. اور لے اور گاڑیاں لے اور چیزیں لے اور تحفے لے, کتنا چاہیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ اللہ نے جو دنیا کی چیزیں ان کو پہنچائی اس میں خوش ہو گئے. اسراء تھا آج بھی دنیا پر. کیوں اللہ کی پکڑ نہیں آتی؟ اللہ خوش ہے پتا چلے گا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, دنیا جن کو دی گئی ہے اس پر اتارے لگے. اخذناهم بغتة, ہم انہیں اچانک پکڑ دیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة اذا هم مفلسون, تو وہ جب اچانک ہی پکڑ آتی ہے حیران اور سجدے رہ جاتی ہے, کیسا ہوا, کیا ہوا؟ فقد عذاب القوم الذين ظلموا, اللہ ظالموں کی جڑوں کو کاٹ کر دے دے. یہ ظالم لوگ ہیں, یہ سب ظالم ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ظالم کیے جائیں گے اور اللہ ان کی جڑوں کو کاٹتا ہے. ہاں, اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, ہم اور آپ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی میں جو کچھ ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے اسباب دنیا, یہ میرے دوستو آخرت کے بعد زندگی کے بنانے کے لیے ہے اور اللہ کا بندہ بن کر جینے کے لیے ہے. ہمارا ایمان بنا ہے, ہم اپنا ایمان بنانے کی محنت کریں, اپنے دل میں ایمان کی محنت کر کے اتنا خوف اللہ کا پیدا ہو جائے جو خوف خدا ہمیں ہر لائن میں اللہ کی نافرمانی اور حرام سے روک دے. آدمی حرام اسی وقت چھوڑے گا جب اس کے دل میں خوف خدا آئے گا. ہاں, جب تک خدا کا خوف نہیں آئے گا حج بھی کرتا رہے گا, عمرے بھی کرتا رہے گا اور شیطانی سے دھوکے میں ڈالے گا, اللہ نے شکر جو تو در بر صحت اور اللہ کے حرام کردہ کاموں کو کرتا رہے گا. ہاں, محنت کر کے اپنے ایمان کو بنانا, آخرت کی زندگی کے بننے کا مدار ملک و مال نہیں ہے, آخرت کی زندگی کے بننے کا مدار ایمان اور اعمال ہے, ایمان اور اعمال صالحہ, اور اسی پر اللہ دنیا کی زندگی کو بھی پرسکون بنائیں گے. دنیا کی زندگی سکون والی بنگلوں میں نہیں ہوتی, بنگلے بنانے سے سکون نہیں ملتا, بنگلوں میں ایسی لانے سے سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا جب آسمان سے اللہ سکون کا فیصلہ کریں گے, اور وہ فیصلہ اللہ کا سکون کا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی دنیا کے اسباب میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالی آسمان سے اس کے لیے سکون کا فیصلہ کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں, اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, ارے ذرا کان کھول کر میرے بندو سنو, تم جتنی اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے اللہ اتنا ہی تمہارے دلوں میں سکون تمہیں دے گا. اللہ بزک اللہ تطمئن القلوب. ہاں, دنیا کی پیندو سبزی گاؤں میں جانے سے سکون نہیں ملے گا, وہاں جا کر خدا کی جتنی نافرمانیاں کرو گے نا اس کا اثر گھر پر آئے, گھر جب لوٹو گے تو پڑے گا پریشانیوں کا. قرآن میں لگے لالا بزک اللہ تطمئن القلوب, اگر تمہیں دلوں کا سکون چاہیے تو دلوں کا سکون اللہ کی اطاعت میں خدا نے رکھا ہے. جتنا تم اللہ کو راضی کرو گے, اللہ کی اطاعت, نمازیں پڑھو گے, حلال روزی کماؤ گے, خدا کی مخلوق پر خرچ کرو گے, جتنا تم اللہ کی اطاعت کرا سے اختیار کرو گے اللہ تمہارے دلوں میں سکون تمہیں دے گا. غریب اس لیے پریشان نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے, غریب اس لیے پریشان ہے کہ یہ غربت میں بھی خدا کی نافرمانی کر رہا ہے, نمازیں چھوڑ رہا ہے, لوگوں کو ستا رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کے راہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ نے اس کی زندگی کو میں دو پریشان کر رکھا ہے. ہاں دنیا کا آنا جانا یہ تو امتحان کے لیے ہے. ہاں راحت کے نقشوں میں اللہ راحت دے گا تو راحت ملے گی, ورنہ راحت کے نقشے میں خدا رکھ کر جب اس بنگلوں میں رہنے والا خدا کی نافرمانی کرے گا, نمازیں چھوڑے گا, اور اس بنگلوں میں میرے دوستو خدا کے ناراض کرنے والے اعمال کرے گا, تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کے لیے پریشانی کے دروازے کھولے گا. سب سے پہلے اللہ اس کے دل کے سکون کو لے گا, اور پھر بھی اگر نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ شاروز پر حالات لائے گا. پھر بھی اگر میں دوست نہیں سمجھا تو خدا یہ دنیا جو دنیا اسے اللہ کی نافرمان کا بنا رہی ہے خدا اس دنیا کو اس کے ہاتھ سے چھینے گا. چلے ایسے بے چینی اللہ کی نافرمانی سے اللہ دلوں میں بے چینی ڈالے گا, اور یہ بے تو فطرت انسان کی ہے کہ انسان جب قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. دنیا کی حکومتوں کو نافرمانی کرنے والا انسان یہ بے چین ہوتا ہے, پریشانی میں آ جاتا ہے, تو اللہ کی نافرمانی کرنے والا کیسے چین سے رہ سکتا ہے؟ تمہارا احمد آباد کا نگر سیٹھ, وہ نگر سیٹھ میں دو دو لاکھوں دو کروڑ کی مطلب گاڑی لے کر, دو کروڑ کی گاڑی اور اپنی بیوی خوبصورت بیوی کو لے کر اور اس گاڑی میں تمام کھانے پینے کے اسباب لے کر یہ نکلا, اور نکلنے کے بعد میرے بھائیوں میرے دوستوں شہر میں گھسا, اور شہر میں گھسنے کے بعد نو انٹری وے میں گھس گیا, اور بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا ہے یہ تو نو انٹری وے ہے. بس یہ نو انٹری وے سنے گا نا وہیں سے دل کا سکون اور سو سکے. جب تک نو انٹری وے میں ہے, حالانکہ بیوی ہے کھانا ہے کتنی گاڑی ہے لیکن سکون. ہاں آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس گناہ کے کرنے کے ساتھ سب سے پہلے اس کے دل میں پیچھے نہیں آتی ہے. جھوٹ آدمی بولتا ہے نا, جھوٹ بولتے بولتے دیتا ہے لیکن اندر پیچھے نہیں ہے, یار خبر پڑ جائے گی نا کیا ہوگا. آدمی کسی کی ماں بہو سے منہ کالا تو کرتا ہے اور منہ کالا کر بھی لیا ہے لیکن اندر پیچھے نہیں ہوتی ہے کہ یار کچھ پتا چل جائے گا تو کیا ہوگا. میرے بھائیوں یہ پوری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے, اور اللہ کی زمین پر زندگی گزار رہے ہیں, اور اللہ کے احکام کو چھوڑ کر نمازیں چھوڑ کر خدا نے جن چیزوں نے منع کیا ہے اس کو اس کا ارتکاب کر کے کیسے چل مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. اس میرے بھائیو زندگیاں جس اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے, اس اللہ نے جیسے زندگی گزارنے کا اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا جو راستہ دین اسلام دیا ہے, اس کو زندگی میں جتنا لایا جائے گا اپنے بچوں کی زندگی میں, اپنے خاندانوں کی زندگی میں, اپنے کاروبار میں, کاروبار میں جتنا خدا کی نافرمانیاں کرو گے یاد رکھو خدا اتنا تمہارے خلاف قانون لائے گا. قانون اوپر سے آتا ہے, دنیا کے حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اوپر پہلے فیصلہ ہوتا ہے پھر دنیا کے حکومتوں کے ہاتھ پاس آتا ہے. ہاں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال دیکھتا ہے, اور ان کے اعمال جو اللہ کو ناراض کرنے کے ہوتے ہیں تو آسمان سے فیصلہ کرتا ہے کہ زندگی میں ان پر حالات کا, تو وہ حالات کا فیصلہ جو ہوتا ہے اسے دے کر فرشتے کو بھیجتے ہیں. فرشتہ دنیا میں آتا ہے, بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر کے کہتا ہے, او دنیا کے انسانوں تمہارے بارے میں اللہ کا آج سے یہ فیصلہ ہے, وہ ہوگا. مسئلہ انسانوں کے ہاتھ میں, مسئلہ تو وہاں ہے اور وہاں کے فیصلے انسان کے اعمال پر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کے دیکھا کہ کچھ چیز زمین سے آسمان کی طرف آ رہی ہے اور کچھ آسمان سے نیچے جا رہا ہے. تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا, یہ کیا بات ہے جبرائیل, کیا ہو رہا ہے یہ؟ کہا حضور, زمین سے آپ کی امت کے اعمال آسمان پر آ رہے ہیں اور ان کے اعمال کے فیصلے زمین پر جا رہے ہیں. ہاں, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, زکات مسلمان نہیں دے گا تو اللہ آسمان سے بارش کو روکے گا. مسلمانوں کے گھروں میں جتنی بے حیائی, بے شرمیاں, زنا کاریاں, بدکاریاں آئیں گی, آسمان سے اللہ کی طرف سے ایسی ایسی بیماریوں کے فیصلے آئیں گے جو بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہوگا. آپ حدیثوں کو پڑھیے, مسئلہ ہمارے عمل کا ہے. ہاں, ایک مسلمان پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کے نبی کی طرف سے اس کو بشارت ہے کہ اس کی نماز کی پابندی پر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی روزی کی تنگی دور کرے گا. مجھے اب دعا کرو, دعا کرو, وہ پریشان چھواں کیوں, نماز پڑھنی نہیں اور میرے ساتھ دعا کرانی ہے. تیری نماز کا حال تو تیرے ہاتھ میں ہے, نماز کی پابندی کر. اللہ کا وعدہ ہے, نبی کی خبر ہے, سچ ہے, یوں ہی ہوگا کہ اللہ تیری روزے کی تنگی کو دور کرے گا. نماز کی پابندی وہ اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا. پانچ وقت کی نماز پڑھی اس نے کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا. تیسرا, اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کے نام اعمال دانے ہاتھ میں دے گا. دانے ہاتھ میں نام اعمال کے ملنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو چیز مفرت کر دی. پل صراط پر سے بجلی کی طرف گزر جائے گا. ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا, وہی نیند ملتا وارد ہوگا, کوئی بھی بچ نہیں سکتا. پل صراط پر سے گزر کے ہی جنت جانا ہے. اللہ اسے پوچھا بجلی کی گزار دے گا اور اللہ بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دے گا. نماز پر اتنے بڑے وعدے اللہ کے, جس نماز کو مسلمان کھیل کو دخل چھوڑ دیتا ہے, جس نماز کو مسلمان ایک دو کوڑیوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے, جس نماز کو مسلمان گناہ کرتے کرتے چھوڑ دیتا ہے, گناہ کرتا ہے نماز کے وقت میں, جوا کھیلتا ہے, موزن اذان کے علاوہ جوا کھیل رہا ہے. نماز پر اتنی بڑی بشارتیں ہیں کہ نماز تو خدا روزی کا مسئلہ حل کرے گا. نماز پر ورنہ قبر کے بچے پر کرے گا, قبر معمولی جگہ نہیں ہے. دنیا میں میرے دوستو ایک کمرے میں 10x10 کا کمرہ وہ اندھیرا والا ہو اس میں آدمی نہیں رہ سکتا, پریشان ہو جاتا ہے. تو قبر میں قبر کی وحشت منزل وہاں کیا ہوگا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ داڑھی تب جاتی تھی. کسی نے پوچھا, آپ جہنم کے اور آخرت کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی حالات کو سن کر آپ روتے ہیں؟ کہا, بھائی آخرت میں جانے کے لیے سب سے پہلے منزل تو قبر ہے. اگر یہاں حالات بگڑ گئے تو آگے کے حالات تو کیا ہوگا؟ ہم قبرستان میں جاتے ہیں ہمیں پتا احساس نہیں ہوتا کہ قبر کیا ہے تو ایسے تک منزل یا یہ مجھے لگے سنایا جائے گا کیا ہوگا میرا. اللہ کے نبی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ نماز کی وجہ سے قبر کے عذاب سے بچا دے گا. بھائی میں عزیز ہو, اعمال پر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زندگیاں میں دوستوں پاکی خوشگوار بنائے گا, خوشگوار زندگی ملے گی اور موت کے بعد کی اوہ زندگی اس پر بنے گی. ایمان پر اعمال پر, اس ایمان اور اعمال کو زندگی میں لانے کے لیے صحابہ نے ایمان کی محنت کی, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر آخرت کے تذکروں کو سن کر اپنے دل میں آخرت کا فکر اور آخرت کا یقین دلوں میں کھایا اتارا, جتنا یقین دل میں اترتا چلا گیا اتنا زندگی صحیح رخ پر آتی چلی گئی. ہاں آدمی کے یقین آدمی کی زندگی کا مدار یقین پر ہی ہے. دنیا کا دھندا کون سا کرو گے؟ جس دھندے میں دو روپے دو پیسے ملنے کا یقین ہوگا تو کرو گے, ورنہ نہیں کرو گے. وہ نوکری کرو گے جس نوکری پر تمہیں تیسرے دن مہینہ پورا ہونے کے ساتھ تمہیں تنخواہ وقت پر مل جائے گی تو وہ نوکری کرو گے. اب بتا وہ کوئی کہہ دے کہ بھائی ان کا حال ایسا جائے وقت پر پیسے نوکری دیتے تنخواہ دیتے بھی نہیں بھی دیتے تو آدمی اس نوکری کو کرنے تیار نہیں ہوگا. یقین بھایا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ان کی خبریں دی ہیں اور اعمال پر جو اللہ کے دینے کے وعدے ہیں اس کا یقین دن میں جتنا آتا چلا جائے گا آدمی کا قدم اعمال کی طرف اٹھتا چلا جائے گا. تہجد تو وہی اٹھے گا جس کو تہجد کو اٹھے کر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں جنت کے اور اللہ کی نعمتوں کے یہ یقین جب دل میں اتر جائے گا تو آدمی کے لیے تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے گا. روزہ وہی رکھے گا جس کے اندر روزے پر اللہ کے نبی نے جو خبریں دی ہیں کہ روزے پر اللہ اپنے بندے کو آخرت میں کیا کیا نعمتیں دے گا تو آدمی روزی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا. یقین ہے یقین, یقین کی محنت ہے. چار مہینے یا چلا یا مہینے کے تین دن جو اللہ کی راہ میں نکل کر محنت کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ اس محنت کے ذریعے ہمارے دل کا یقین درست ہو, ہمارے دل کا یقین اللہ کے نبی کے وعدوں پر آ جائے تاکہ ہماری زندگی میں عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہی تمہارے نوجوان بچے جو میرے دوستوں گھروں میں کھیلتے تھے کودتے تھے میرے دوست جب جماعت میں جاتے ہیں اور جماعت میں جا کر میرے دوست سے جاتے ہیں تو ان کی جیب میں مسواک ہوتا ہے. کیا بات ہے کہ تعلیم میں بیٹھے تھے, تعلیم میں بیٹھنے کے بعد یہ فضائل سنیں گے کہ جو مسواک کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کا ایمان پر خاتمہ کرے گا. ایمان پر خاتمہ ہوگا ہمارا. یہ چیز انہیں مجبور کرتے کہ ہاں مسواک لگانا شروع کر دیتے ہیں. مسواک اپنے میرے پیر رکشن شب چھوڑ کر اسلامی لباس میں کیوں آتے ہیں کہ نبی کی سنت پر میں زندگی گزاروں گا تو قیامت کے دن نبی کے ساتھ میرا حشر ہوگا. کوئی نہیں کہتا کسی ہم کو, کسی جوان سے ہم نہیں کہتے تیری پیر شب چھوڑ دے, وہ تو خود چھوڑتا ہے. اندر ایک بات آئی ہے میرے بھائیو, ایک محنت ہے, اصل موت ہے. روزانہ موت قریب آ رہی ہے, روزانہ موت قریب آ رہی ہے اور موت سے پہلے پہلے موقع ہے اپنے آپ کو بنانے کا. دنیا بنانے کے چکر میں اپنے کو بھولنا سمجھداری کی بات نہیں ہے. جس دنیا کو میں بناؤں گا وہ میرے کام کہاں آنے والی ہے, اور جو اعمال میرے ساتھ آنے والے ہیں اس کی مجھے فکر کرنے کا موقع موت سے پہلے پہلے اس کے بعد نہیں ہے. اپنے ایمان کو اتنا بنانا جو ایمان ہمیں اللہ کے فرائض پہ کھڑا کر دے, جو ایمان ہمیں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روک دے, یہ اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. ہم اپنی نمازوں کو ایسی جاندار بنائیں جو نمازیں ہمیں فحش اور منکرات سے روک دے. نماز کی تاثیر قرآن نے بتائی ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز آدمی کو برائی کے کاموں سے فحش کام سے روک دے گی. لیکن کون سی نماز؟ جو نماز نماز بنائی جائے, اسے سکھا جائے, اپنی نماز میں اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کیا جائے, اپنی نمازوں میں اللہ کا دھیان لایا جائے, اپنی نمازوں کو نبی کے طریقے میں پڑھنے کی محنت کی جائے. جب آدمی اپنی نماز کیسی بنائے گا پھر یہ نماز کی تاثیر زندگی میں آئے گی. صابن کا تو کام ہی میل دور کرنا ہے. لیکن اگر آدمی کوئی صابن لائے اور کپڑے کو دھوئے اور کپڑے کا میل صاف نہ ہو تو کیا کہو گے؟ کہ صابن صحیح نہیں ہے. صابن میں کوئی مسٹیک ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھنے کے بعد ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, کیا مطلب ہے؟ ہماری نمازوں میں مسٹیک ہے. تبلیغ میں نکل کر یہ کہا جا رہا ہے اپنے کلمے کو بناؤ, اپنے کلمے میں اور یقین میں اتنی طاقت پیدا کر لو جو تمہیں گناہوں سے روک دے, جو تمہیں اللہ کے فرائض پر قدم اٹھانے کی توفیق دے دے. اپنی نمازوں کو ایسی جاندار بناؤ کہ جو نمازیں ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دے, جس نماز کے ذریعے ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ ہماری مانگ کو پوری کر دے. نماز معمولی چیز نہیں ہے. نماز تو اللہ کی قدرت سے براہ راست نفع اٹھانے کا ذریعہ ہے. صحابہ نے نماز کے ذریعے اللہ کی قدرت سے نفع اٹھایا. ہاں, اس لیے میرے بھائیو جماعت میں نکل کر اپنے کندھے پر محنت کرائی جاتی ہے, اپنی نماز کو صحیح کرنے کی محنت مشق کی جاتی ہے. چار مہینے آدمی نکلتا ہے, فارغ ہو کے نکلتا ہے, مسجد کے ماحول میں رہتا ہے اور دعوت کی محنت میں جا کر لوگوں کو جا کر اللہ کی بات سبق سناتا ہے اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی نورانی حدیثوں کو گھنٹوں تک سنتا ہے اور اس کو خرابش پہ اس کی مذاکرے کرتا ہے. نماز کو ایک شوی کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھنے کی فکر کرتا ہے, صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرتا ہے جس کے ذریعے اس کے دن میں اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. اور میرے دوستو نماز جماعت میں نکلنے کے بعد ایک دوسرے کی میرے دوستو تکلیفوں کو جھیلتا ہے. آدمی نماز میں جماعت میں نکلنے کے بعد اس کو یہ دھیان ہوتا ہے کہ میں جماعت میں نکلا ہوں, کوئی اس کے ساتھ لڑے گا تو لڑتا نہیں ہے, میں جماعت میں نکلا ہوں. جماعت میں لڑنا نہیں چاہیے. جماعت میں نکل کر آدمی ایک دوسرے کی خدمت کرتا ہے, ایک دوسرے کی خدمت, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی فکر کرتا ہے, جس کے ذریعے اس کے اندر اخلاق آتے ہیں, ایک دوسرے کی خیر خائی, ایک دوسرے کی خدمت کرنا. اور میں دوستو اللہ کے لیے کرنا, اللہ کے لیے کرنا, اپنی جان اپنے مال کو لے کر یہ اللہ کے راہ میں نکلتا ہے اور پھر اللہ سے اخلاص مانگتا ہے, اخلاص ملتا ہے, اس کی زندگی کی میں تبدیلی آتی ہے. میرے بھائیوں دعوت کی یہ محنت صرف چار مہینے گزارنے کے لیے نہیں ہے. دعوت اس کی محنت سے ہماری فکر اور سوچ کو بدلنا. ہماری فکر اور سوچ دنیا ہے, ہماری فکر اور سوچ دنیا ہے. حالانکہ ایمان والے کی سوچ فکر اور سوچ آخرت ہونی چاہیے کہ میری آخرت بنے, میری موت اور موت کے بعد کی زندگی بنے, اس کی اللہ نے مجھے دی ہے. یہ سوچ اور فکر جب آ جاتی ہے آدمی میں تو آدمی اپنے کاروبار میں بھی اس فکر اور سوچ کے ساتھ رہتا ہے. پھر دکان پر بیٹھتا ہے تو دکان پر بیٹھ کے سوچتا ہے آج جمعرات ہے, آج ہفتہ وار اجتماع ہے, وہاں جانا ہے, وہ فکر اس کو برف پانی کرتی ہے. اور گھر میں رہتا ہے تو گھر میں نماز کی فکر کے ساتھ رہتا ہے کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے. ہاں, پھر اپنے ہر موقع پر یہ آخرت کے دھیان کے ساتھ چلتا ہے اور آخرت میں نقصان دینے والی جتنی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اور اگر ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے.
کسی کو ستایا تو فوراً جا کے معافی مانگتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہوگا, میری آخر دینا کیا ہوگا. اگر چوری کی ہے زمانہ کی جہالت کے زمانے میں اور اس کی چوری کرنے کے اس کو یہ ہوتا ہے تو وہ جا کر اس کو ادا کرتا ہے کہ بھائی ہم مجھ سے چوری ہو گئی ہے, میرے یہاں سے میں نے چوری کی ہے, قیامت کے دن میں ادا نہیں کر سکوں گا, یہ لے لے کیا مجھے معاف کر دے. وہ ایک ٹیلر جمع کر نکلا چار مہینے کے لیے, چار مہینے نکلنے کے بعد اندر ہدایت کا نور اترا, آخر اور آخر زندگی کا فکر پیدا ہوا, تو بس نظام الدین میں چار لگا کر واپس لوٹا تو مسجد میں نماز کے بعد روئے, بہت روئے, لوگوں کو اس پر رحم آ رہے. حضرت مولانا محمد صاحب نے وہ کہا, کسی نے کہا کہ حضرت یہ آدمی بہت روتا ہے, تو حضرت نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا, وہ دلی کا تھا, اس کو پوچھا تو روتا کیوں ہے. اس نے کہا مولانا میں ٹیلر ہوں, یہاں پہ نکلنے سے پہلے تو میری زندگی جہالت زندگی تھی, ٹیلر ہونے کی وجہ سے میرے پاس لوگوں کا کپڑا زیادہ آتا تھا تو زیادہ کپڑا میں ان کو واپس نہیں کرتا تھا, ان کا حق میرے اوپر ہے, اور مجھے یہ ڈر ہے کہ مگر میرا ہر سال میں میں مر گیا میرا کیا ہوگا خبر آخر. یہ میں نے جو کپڑے پہنے وہ کپڑے بھی انہی کے ہیں, ان کے بچے ہوئے کپڑوں سے میں نے سیکھ پہنے ہیں. مولانا اس نے تصدیق دے دیے ہے دستاویز, پھر مولانا نے اپنا ایک کرتا نکالا اور کہا جو تمہیں حرام کے کپڑوں سے پہنا ہے اس کو ان کا نہیں پہنتے, پہلے تو اس کو پہنایا, پھر وہاں کہ دیکھو اب تمہیں اپنا کاروبار جا کے شروع کرنا ہوگا, دکان تو کھولنی ہوگی نا, تم ایک بات کہہ کر لوگ میں مجھے میں نے جن جن لوگوں کے کپڑے واپس نہیں کیے بچے ہوئے وہ تیرے گھر تجھے پتا ہے, ان گاہکوں کو میں ان کا جو حق ہے ادا کروں گا اور ان سے معاف کراؤں گا, اگر معاف کریں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا حق مجھے ادا کرنا ہے, یہ طے کر کے تو دکان کھول اور جتنے تیرے گھر تیرے پاس آئیں ان سے کہہ دے کہ بھائیوں میں جماعت میں نہیں نکلا تھا, میری زندگی بیکار تھی, تمہارے کپڑے میں نے سیے ہیں, جو بچا ہوا کپڑا تھا تمہارا حق تھا, میں نے واپس نہیں کیا ہے, تم مجھے یا تو معاف کر دو یا تمہارے کپڑے کا جو تمہارا کپڑا میں نے لیا ہے اس کے بارے میں تمہیں ادا کر دوں گا. تو اس نے سب کو کہا, جتنوں کو کیا, وہ بہت تعجب پہ کہ کیا کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیں وہ کپڑا نہیں چاہیے, ہم نے معاف کر دیا. تو تمام گاہکوں کو سے معاف کروایا, جب اس نے معاف کروایا تو لوگوں کو اس کی ایمانداری پر اور یہ ہو گیا تو گاہک اس کے گاہکی اور بڑھ گئی بیچنے کے لیے. یہ اندر کی میں تو کھٹتا ہے جو آدمی کو مجبور کرتا ہے حرام کاموں سے آدمی کو محدود بچنے کے, آدمی دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے. ہاں اس میرے بھائی میرے عزیز ہو, موت سے پہلے پہلے موقع ہے, شیطان تمہیں جانے نہیں دے گا, وہ جانتا ہے کہ اگر یہ جماعت میں جائے گا اور سوچ سوچ سے گزارے گا تو میری زندگی بھر کی میری محنت بیکار ہو جائے گی, یہ توبہ کرے گا اپنی غلط نیتی پر تو میری تو محنت بالکل ضائع جائے گی, اور پھر یہ نیک بن جائے گا اور اللہ کی اطاعت کر لگے گا تو پھر میرے تو ہاتھ سے گیا ہی ہے, تو وہ کبھی اللہ کی راہ میں نکلنے دیتا نہیں اور نہ نہیں کہتا مت جائیے, وہ سمجھتا ہے کہ نہ کہوں گا تو یہ ماننے کا تو ہے نہیں, تو وہ کیا کہتا ہے, وہ ٹلواتا ہے ابھی نہیں پھر جانا. آدمی کے دل کی حالت ایک رہتی نہیں ہے, ہر وقت آدمی کے دل ایک رہتی ہوتا, بات ہوتا آدمی دین کی اور آخرت کی بات سنتا ہے تو اس کا دل اتنا متاثر ہوتا ہے کہ رونا شروع کر دیتا ہے, دل میں کسر آیا ہے, اب جب دن میں اثر آئے گا تو آدمی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے
تو شیطان اس کو روکنے کے لیے کیا کہتا ہے, ابھی نہیں پھر جانا. جو ابھی نہیں, ابھی دل میں ایک بات اللہ کی طرف سے آئی تھی اور اس نے فیصلہ نہیں کیا اور شیطان کی بات پر میں تو تیار نہیں ہوا, تو پھر آئندہ بھی نہیں دوستو یہ اس سے ٹلواتا ہی رہے گا. شیطان کی مثال ایسی جیسے کتا, کتے کو کسی کے گھر میں داخل ہونے کا ایک راستہ مل جاتا ہے تو اسی راستے سے کتا گھستا رہتا ہے اور کھاتا رہتا ہے, راستہ مل گیا اس کو. شیطان کو راستہ مل گیا ٹالنے کا کہ ابھی بھی ٹلوا رہے تو پھر آئندہ بھی کہے گا آئندہ دیکھوں گا, پھر دیکھوں گا, پھر دیکھوں گا. اسی بھی اس کو ٹلوا کے موت تک پہنچا دیتا ہے. اور جب آدمی اللہ کی وعدوں پر یقین کر کے فیصلہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو کر اللہ کے لیے اس محنت میں لگنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر جب میرے دوستوں محنت ہے, ایمان کی محنت کرو گے تو ایمان ملے گا, دین کی محنت کرو گے دین ملے گا, مال کی محنت کرو مال ملے گا, ڈگری کی محنت کرو گے ڈگری ملے گی, جس چیز کی محنت کرو گے اللہ تمہیں وہ دے گا. جب نبی والی زندگی لانے کی محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس محنت پر ہمیں اور آپ کو نبی والی زندگی, نبی والا فکر, نبی والا درد, نبی والی راتوں کو رونے کی میرے دوستوں صفت اور نبی والے اخلاق ہمیں کا دے گا جب اس محنت میں لگیں گے. اس محنت سے ملے گا یہ. اس میرے بھائی میرے عزیزو, اجتماع ایک موقع ہے, عید آتی ہے نا تو عید کا ایک موقع ہوتا ہے. اس موقع پر غریب بھی اپنے گھر میں نئے کپڑے سلاتا ہے اور عید کے دن شیر کما وہ بھی بناتا ہے. موقع ہے عید کو چھوڑ کر پھر دوسرے دنوں میں نہیں گھر پاس بنا دینا ہے, کہاں سے لانا. تو موقع ہوتے ہیں, جن موقعوں پر اس کام کا کرنا آسان ہوتا ہے. اجتماع ایک موقع ہوتا ہے, لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں, بیت اللہ پر لوگ پہنچے ہوں گے, انہوں نے دعا کی ہوگی اللہ تیرے راستے میں تیرے جن بندوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ان کے لیے تو آسان کر دے, ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد واقعوں پر میں دوستو یقین کر کے آدمی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کر کے آسان کر دیتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم فی الدفحات فتعرضوا لها, اللہ کی طرف سے بندے کو موقع دیے جاتے ہیں, ایسے موقع پر آدمی کو چاہیے اپنے آپ کو آگے بڑھائے, پیچھے ہٹ نہ کرے, موقع کو غریب سمجھ لے. اس میرے بھائی میں رضی آپ سے ہماری گزارش ہے, چار مہینے مانگے جاتے ہیں آپ سے. کیوں مانگے جاتے ہیں؟ چار مہینوں میں خدا نے تاثیر رکھی ہے کہ آدمی ایک ایمان کے ماحول میں جب چار مہینے صحیح گزارتا ہے تو اس چار مہینے کے گزارنے کے نتیجے میں اللہ اس کے رخ کو صحیح کرتا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جب آدمی ماں کے رحم میں حمل قرار پاتا ہے, جب حمل قرار پاتا ہے تو چالیس دن ایک چلہ گزرتا ہے تو وہ پانی کا رتبہ خون بنتا ہے, حالات بدلتے ہیں. دوسرا چلہ جب گزرتا ہے تو وہ خون کو خدا گوشت بناتا ہے, گوشت کا ڈوسا بنا دوسرے حال بدلا. اور جب تیسرا چلہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاروں اس گوشت میں اللہ ہاتھ پیر اور تمام چیزیں مکمل بنا دیتے ہیں. چار مہینے جب گزر جاتے ہیں تو اب اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ اس جسم میں روح ڈالتا ہے, تو اب اس میں روح بڑھ جاتی ہے. اب یہ بچہ ماں کے رحم میں ہلنا اور حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. پانچ مہینے کے بعد اللہ اس پہ وہ خواہش صدا پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی آب و ہوا برداشت کر لے, یہ پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں خود اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں. چار مہینے میں مکمل حالات بدل جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے روح ڈالی جاتی ہے. یہ چار مہینے آدمی اللہ کے راہ میں نکلے گا, اپنی جان مال لے کر نکلے گا, آمار محمد لاسم میں, دعوت میں, تعلیم و تعلق میں, عبادت ذکر میں اور اللہ کی محنت بندوں کی خدمت میں اور راتوں کو دعائیں کرنے میں مانگنے میں جب یہ اپنے آپ کے چار مہینے لگائے گا, اس چار مہینے میں ان کے حالات بدلیں گے. ہمارے گرو فرماتے تھے پہلے چلے میں دنیا کا زنگ صاف ہوگا, دنیا کی غفلت اور دنیا کی محنت و محبت و خواہشات, اس کا جو زنگ چڑھا ہوا ہے یہ زنگ صاف ہوگا. اور دوسرے چلے میں تیری زندگی میں سنت کا رنگ چڑھے گا, نبی والی زندگی کی سنت والی زندگی کا رنگ یہ چڑھے گا دوسرے چلنے میں.
اور تیسا چلہ جب گزارے گا تو اللہ تو یہ دعوت کی محنت کا ڈھنگ سکھا دیں گے کہ مجھے دعوت کی محنت کیسے کرنا. یہ تین چیزوں میں میرے بھائیوں آدمی کی زندگی کا ایک رخ بدل پڑتا ہے, دنیا سے آخر کی طرف, چیزوں سے اعمال کی طرف. ہاں یہ میرے دوستو چار مہینے میں اس کی تاثیر میرے بھائیوں, اور حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ ہر سال اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں جماعتوں میں اپنے اوقات لگاتے تھے جو کم از کم سالانہ چار مہینے ہوتے تھے. چار مہینے ایک مرتبہ اگر آدمی لگائے گا پھر بار بار لگائے گا تو بار بار لگانے سے اس کے ایمان میں, اس کے اللہ کے تعلق میں, اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اور جتنا ایمان میں قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہی جائے گا, اللہ سے اس کا تعلق بڑھتا ہی جائے گا, اور جتنا اللہ سے تعلق بڑھے گا اتنا ہی اپنے دعاؤں کے ذریعے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرتا چلا جائے گا. اللہ کا قرب جتنا ملے گا اس قرب کے بقدر اللہ کیا تمہاری باتوں کی سنوائی ہوگی. ہاں پھر اللہ دعاؤں پر کام بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں گے میرے بھائیوں. اس لیے میرے بھائی چار مہینے یہ زیادہ نہیں ہے میرے بھائیوں, چار مہینے تو آدمی پیر ٹوٹتا تو پیر کو صحیح کرنے میں دعوی خان جانے دے دیتا ہے کہ میرا پیر صحیح ہو جائے. ارے میرے بھائی میرا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے, میرا یقین صحیح ہو جائے, میرے ایمان صحیح بن جائے, میری 24 گھنٹے کی زندگی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں میں گزارنے والا بن جاؤں, اتنی بڑی مقصد کے لیے میرے دوستو چار مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. چار مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ کی عمر 30 سال کی اور آپ جا رہے ہیں تو 30 سال کی عمر میں چار مہینے اللہ کی نیند پر لگا رہے ہو تو ایک سال کے بدلے میں 4 دن ہوئے. 30 سال کی عمر آپ کی ہو گئی, گزر گئی, ایک سال کے بدلے میں 4 دن. 40 سال کی عمر جا رہے ہو تو 1 سال کے بدلے میں 3 دن. 60 سال کی عمر میں جا رہے ہو تو 1 سال کے بدلے میں 2 دن ہوئے, کوئی زیادہ نہیں ہوئے. ہاں اسی میرے بھائیو, اور دیکھو آسان تو اللہ ہی کرے گا, اللہ کے آسان کیے بغیر کچھ نہیں ہوگا, آسان تو اللہ ہی کرے گا. لیکن اللہ کے یہاں آسان کرنے کا ضابطہ ہے. جب بندہ دل میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے اور اللہ اس کے دل کو دیکھتے ہیں میرے بندے کا دل کا یہ فیصلہ ہے تو پھر آپ آسمان سے اللہ توفیق کا دروازہ کھولتا ہے, اور جب توفیق کا دروازہ کھل جاتا ہے تو آدمی کے لیے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھو تمہارے اندر بہت سے وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے لیکن نماز جمعہ کی نماز کی تو پابند ہوں گے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے, جمعہ کی نماز کی توفیق ملتی ہے, وہ 5 وقت کی نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ بات سوچنے کی ہے. جمعہ کی نماز کی توفیق اللہ کی طرف سے مل رہی ہے کہ دل میں جمعہ کی نماز کا پڑھنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا. اگر آپ کسی مسلمان کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے نکلے ہو, جمعہ کی نماز پڑھ کے نکل رہا ہو, اتنا پوچھو بھائی ابراہیم آئندہ جمعہ کو نماز پڑھو گے تو وہ جاتا جاتا رک جائے گا. کیوں پوچھتا ہے یہ؟ اگر یہ دوبارہ کہے گا بھائی جواب تو آپ کی جمعہ نماز پڑھو اوشد میں, تو بھی کہتے کیوں پوچھے تو وہ مسلمان نہیں, چاہے میں جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا. اور زیادہ غصہ والا ہوگا تو کہ مسجد تیرے باپ کی ہے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ ہنسنے کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو سمجھو کہ یہ مسلمان اس کے دل میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا پیر دوستو پکا ارادہ اور اندر فیصلہ کیے ہوئے ہیں تو اللہ اسے جمعہ کے دن اگر باہر بھی ہوتا ہے بمبئی بھی گیا ہوگا تو وہاں بھی خدا توفیق دیتا ہے, وہاں مسجد ڈھونڈ کر وہاں جمعہ کے بعد پڑھنے جاتا ہے, وہاں سے توفیق ملی ہے. تمہارے محلوں میں جمعہ کی نماز پڑھنے والے لوگ تم اسے پہلے مسجد میں دکھتے ہیں, ان کو مسجد میں کون لاتا ہے اور توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. کیوں؟ کہ اندر کے پکے یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پڑھوں گا. ایسے ہی میرے دوستو معاف کرنا, آج کے مسلمان نے مسلمان بن کر جینے کا فیصلہ کیا ہی نہیں ہے, اس لیے اسے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے.
اللہ کی طرف توفیق نہیں مل رہی ہے. توفیق تو اللہ کے صحابہ نے جس دن کلمہ پڑھا اس دن کلمہ پڑھنے کے ساتھ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب اللہ کے دین کے لیے جینا ہے اور اللہ کے دین کے لیے جان دینی ہے. اس لیے اللہ نے ان کے لیے جان دینا آسان کر دیا, اللہ کے دین کے میرے فاقے برداشت کرنا آسان کر دیا, اللہ کے دین کے لیے میں دوستوں اپنا سب کچھ لگانا آسان کر دیا. اور ہو گیا اور کل لگا دیا انہوں نے. اور ہم نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہمیں مسلمان بن کے جینا ہے, مجھے میرے گھر کو مسلمان کا گھر بنانا ہے, مجھے میری دکان کو مسلمان کی دکان بنانا ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا, مسلمان ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا, مسلمان اپنی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے. یہ میرے دوستو اندر کے فیصلے کے بعد اللہ آسان کرے گا. معاف کرنا, تبلیغ میں لگنے والوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا میں مسلمان کی زندگی گزاروں, ٹھیک ہے وقت لگا رہے ہیں لیکن مسلمان بنو, میرے معاملات, میری معاشرت, میرے اخلاق وہ ہوں جو اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا. جس دن یہ فیصلہ کرے گا مجھے ایسا رہنا ہے, اللہ تعالیٰ اس دن سے اس کے لیے آسان کر دے گا. اس لیے بھائیو ہم اور آپ اجتماع میں آتے ہیں, بات بھی سنتے ہیں, اللہ دل میں ایک بات بھی ڈالتا ہے, لیکن میرے دوستو ہم اپنے انشاءاللہ کہہ کے چھوٹ جاتے ہیں, فیصلہ نہیں کرتے کہ مجھے چار مہینے جانا ہے, میری آخرت کا مسئلہ ہے, میری موت کا مسئلہ ہے, میرا ایمان بن گیا ہے, میری آخرت بن گیا ہے, اس کے لیے مجھے جانا ہے. جب فیصلہ کرو گے اندر سے صحیح کہ کسی حال میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سچا کر دکھائے گا اور اللہ کی طرف توفیق ملے گی. اور اللہ تعالیٰ سالوں میرے دوستو وقت آپ کے نبی والی محنت میں میرے تو کون سی محنت کی بلایا جا رہا ہے تمہیں, خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت میں اپنی جان کو لگایا, مال کو لگایا, اپنے خاندان کو لگایا, اور جس نبی نے دو دو مہینوں تک اپنے گھروں میں چولہا نہ جلنا برداشت کیا, اس نبی کی محنت کے لیے کہا جا رہا ہے. جب اس نبی والی محنت کو کرو گے اللہ تعالیٰ شانوں اس قربانی کو قبول فرما کر وہ زندگی میں دیں گے, وہ برکتیں دیں گے, وہ نبی والی برکتیں اور نبی والی رحمتیں, نبی والی زندگیاں خدا میں دے گا. جو میرے دوست ہمارے گھروں میں, ہمارے گھروں جو زندگیاں آئیں گی اور رحمتیں اور برکتیں دے کر آئیں گی اور آخرت میں نبی والی محنت کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شانوں اپنے پیارے نبی کے ساتھ ہمارا بھی حصہ فرما دیں گے. اتنی بڑی نعمت کے لیے کہہ رہے ہیں میرے دوستو, آج کا بہت ٹالو, آج کا بہت ٹالو, اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ, نبی والی محنت کے لیے بڑھاؤ اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرو اور نبی کی دعائیں دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں دعائیں دی ہیں, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر, اس کی تو مدد کر. نبی کی مقبول دعائیں ہیں اور میرے دوست نبی کے اور قرآن کے وعدے ہیں, اس پر یقین کر کے قدم اٹھاؤ گے اور ہمت کرو گے اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھا کر تمہارے لیے آسان کر دے گا. اس لیے میرے بھائیو ابھی یہ وجبہ جیسے آرام سے اطمینان سے بیٹھا ہے, بات کو سن رہا ہے, بیٹھو, بھاگو مت, پیشاب کے بہانوں سے بھاگو مت, بھاگنے والا کچھ نہیں پائے گا. اور یاد رکھو زندگی کہیں بھی لگ جائے گی, اگر اللہ کے دین پر حق پر لگانے سے بچاؤ گے تو یہ زندگی پاپیوں اور براؤں کے کاموں میں لگے گی. یہ بات یاد رکھو, کرنے کے کاموں میں لگنے کی فکر کرو گے خدا تمہارے آسان کر دے گا اور تمہاری دنیا بھی بن جائے گی. اور یاد رکھو خدا کی نافرمانیوں کے ساتھ دنیا کی زندگی نہیں بنے گی, مصیبتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. ہاں اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ گے اللہ تعالیٰ شانو دنیا کی زندگی خوشحال بنا دے گا اور آخرت ہماری بن جائے گی اور ہم دنیا میں دین کے دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے اور قیامت کے دن اپنے پیارے دنیا کے ساتھ میرے دوستوں اٹھیں گے. اسی میرے بھائیو آخر تک بیٹھو, ہمت نہیں پا رہی بیٹھے بیٹھ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہمت دے, ہمیں طاقت دے, ہمیں توفیق دے. خود کے لیے دعا مانگو, مجمع کے لیے دعا مانگو, امت کے لیے دعا مانگو
اور بہت دعا مانگتے رہو انشاءاللہ اللہ تمہیں ہمت دے, نام دکھا دینا ورنہ بیٹھے رہو, تمہارے بیٹھنے پر مجمع بیٹھا رہے گا, تمہارے اٹھنے پر دوسرے اٹھیں گے اور دوسروں کے بھیجو تو ہم مجمع کے منتشر ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے. ہم کم سے کم دین کی مدد اتنی تو کریں کہ تشکیل ہونے تک بیٹھے رہیں, دعائیں مانگتے رہیں, اللہ سے کہیں اگر دعا بھی مانگتے رہو گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق ضرور دے گا میرے بھائیوں. اس لیے آخر تک بیٹھنا طے کرو کہ انشاءاللہ تشکیل تک آخر تک ہم بیٹھیں گے. بیٹھو گے ارے پیچھے والے بیٹھو گے, پیچھے والوں کو خود آگے بڑھائے گا. اگر وہیں بیٹھے رہو گے تمہارے بیٹھنے پر یہ سب بیٹھے رہیں گے, تشکیل میں تمہارا حصہ ہو جائے گا. زیادہ بیٹھے رہو اور اب میرے دوستوں وہ خوش نصیب بندے جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے وہ کھڑے ہو کے بول کر بولنا شروع کریں کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے چار مہینے میں نکلوں گا, میرا اللہ میری آسان کرے گا اور اللہ آسانی کرے گا. زیادہ کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں. بھائی پیار کریں ماشاء اللہ کھڑے رہو, اللہ کو وہ اللہ آسان فرماوا, اللہ ان کی جان میں مال میں ایمان میں اعمال میں آبرو میں عزت خدا برکت نصیب فرماوا.
آمین آمین آمین. تو کہوں
کہ دین کی محنت کھڑا ہونے کا ذریعہ بن جائے اور کام شروع کرو
اور کرو ہمت میرے بھائیو اور کرو ہمت ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
سوچو مت, اگر سوچو گے تو شیطان اپنا کام کر جائے گا اور اللہ کے والوں ایسے کہ کھڑے ہو جاؤ گے تو خدا شیطان کی کمر توڑ دے گا. اب کھڑے ہونا شروع کریں.
اب دیکھو ماشاء اللہ ہم آپ کی باری آئی ہے, ہمت کرو میرے بھائیوں, نزدیک والے بھی کھڑے ہو, دور والے بھی کھڑے ہو, دائیں والے بھی کھڑے ہو, بائیں والے بھی کھڑے ہو, بیچ والے بھی کھڑے ہو, کرو ہمت میرے بھائیوں, اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ.
جتنی دیر اللہ تمہیں ثواب دے گا کھڑے رہنے کا, یہ مت پکے بناؤ کہ یار بہت ہی بہت دیر کھڑا رہنا پڑے گا. جتنے دیر کھڑے رہو گے اس کھڑے رہنے کا ثواب الگ ملے گا, تمہارے کھڑے ہونے پر دوسرے جو کھڑے ہوں گے ان کا ثواب تمہیں الگ ملے گا. اپنے آپ کو پیش کرو. بہت سے اس مجمے میں ہیں جن کا جو طے کر چکے ہیں, نام بھی دے چکے ہیں اپنی مسجدوں میں, وہ سب کھڑے ہو جاؤ, اپنے آپ کو پیش کرو اور میرے دوست اللہ سے دعا مانگو.
بھائی بتاؤ ماشاء اللہ, جن کی پہلے ترتیب بن چکی ہے وہ بھی بتاویں, جو نام لکھا چکے ہیں وہ بھی بتاویں. ہاں بار بار نام لکھانا ہے, بار بار کھڑے ہونا ہے, ہمارے کھڑے ہونے کی برکت سے اللہ 5-25 کو توفیق دے دے گا. ہاں ہمت کرے میرے بھائیوں, کرے بتائیں. ہمارے سرفیس کے مختلف حلقوں سے ہیں اور ہمارا یہ ماشاءاللہ ویلوچن نگر حلقہ جہاں پر یہ اجتماع ہو رہا ہے وہاں کے سارے بھائی مجمع میں ہیں. ان تمام سے ہماری بہت مؤدبانہ گزارش ہے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اپنے ناموں کو پیش کریں. جی اور کون تیار ہے بھائی بتاؤں.